بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب احمد امید زادے، جو سورہ ہود کی آیت نمبر 45 سے لے کر 47 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اسی طرح سحر ٹی وی کے مختلف پروگرام بھی ہماری اس ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ ریڈیو تہران کے ماضی میں نشر کیے گئے پروگرام بھی آرکائیو میں موجود ہیں، اور آپ جب چاہیں ماضی میں نشر کیے گئے ہمارے ریڈیو تہران کے پروگرام بھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ اسی طرح ریڈیو سحر ٹی وی کے لائیو پروگرام بھی ہماری اس ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سمعنا، پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، اور سمعنا آخر میں ہم پیش کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے آج ایران کی سائنسی اور صنعتی پیداوار اور صلاحیتوں کی نمائش کا معائنہ کیا۔ تل ابیب میں سیونی غاصبوں کے خلاف ایک اور شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی گئی ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے لاہور پہنچ گئی ہیں۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا سخت سیکیورٹی کے درمیان آج صبح جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی اونتے پورہ سے شروع ہو گئی ہے، اور جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ایرانی سائنسدانوں، موجودوں اور ٹیکنالوجی اور صنعت کے شعبے میں سرگرم نالج بیسڈ کمپنیوں کے ماہرین اور سربراہوں سے ملاقات کی اور نمائش میں پیش کردہ صنعتی اور سائنسی نمونوں کا معائنہ کیا۔ آپ نے 3 گھنٹے تک نمائش میں موجود تمام اسٹالوں کا معائنہ کیا۔ اس نمائش میں کان اور کنگنی کی صنعت، الیکٹرانکس اور مواصلات، خلائی اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی، گاڑیوں، زراعت اور غذائی صنعت، ریلوے، سڑک اور شاہراہوں میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی، بحری نقل و حمل اور فضائی شعبوں میں ایران کے اندر تیار شدہ اور زیر استعمال جدید ترین ایجادوں کو پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ تعمیرات، پیٹرولیم اور تیل کے شعبے، گھریلو الیکٹرک اور الیکٹرانک وسائل، پارچہ بافی، ماہی گیری، پانی، بجلی اور بجلی گھروں اور ڈیم بنانے کی صنعت سمیت آئی ٹی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں مصروف ایرانی کمپنیوں اور صنعتی مراکز کی صلاحیتوں اور پیداوار کی نمائش بھی کی گئی، جس کا رہبر انقلاب اسلامی نے پوری دلچسپی کے ساتھ معائنہ کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے تہران میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہونے والے حملے کے تمام پہلوؤں کو واضح کیے جانے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے آذری ہم منصب جیہون پیروموف کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے آذربائیجانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں تہران میں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے پر ہونے والے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں جمہوریہ آذربائیجان کے سفارت خانے میں پیش آنے والے واقعے کو دونوں ممالک کے تعلقات پر منفی اثر ڈالنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ نے اس مسلح حملے پر جس میں آذری سفارتخانے کا ایک ملازم جان بحق اور دو افراد زخمی ہوئے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے آذری وزیر خارجہ اور اس آذری سفارتکار کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کی. وزیر خارجہ امیر عبداللہیان نے تجویز پیش کی کہ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کے لیے دونوں ممالک کے سیکیورٹی اداروں کو ایک دوسرے کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ اس معاملے کی تحقیقات کرنی چاہیے. انہوں نے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی کا تعزیتی پیغام آذربائیجان کے صدر الہام علیوف حکومت اور عوام اور خاص طور پر واقعے میں جان بحق ہونے والے کے اہل خانہ کو پیش کیا. یاد رہے ابتدائی رپورٹوں کے مطابق حملہ آور شخص نے یہ اقدام ذاتی وجوہات کے تحت انجام دیا ہے. تل ابیب میں سیونی غاصبوں کے خلاف ایک اور شہادت پسندانہ کارروائی انجام دی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی یہ کارروائی تل ابیب شہر کے قریب انجام پائی. اس واقعے کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں. چند گھنٹے قبل مقبوضہ بیت المقدس کے سلوان محلے میں ایک فلسطینی نوجوان نے گولی چلا کر کئی سیونیوں کو زخمی کر دیا. منظر عام پر آنے والے اس واقعے کی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس فلسطینی نوجوان نے مسلح سیونیوں کے ایک دستے کو گولیوں کا نشانہ بنایا. یاد رہے جمعرات کو سیونی فوجیوں نے جنین میں گھس کر متعدد فلسطینیوں کو شہید اور زخمی کیا تھا, جس کے جواب میں فلسطینی مجاہدین نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسلح حملہ کر کے متعدد سیونیوں کو فائرنگ کا نشانہ بنایا, جس کے نتیجے میں تل ابیب کے سیاسی فوجی اور سیکیورٹی حلقوں میں تہلکہ مچ گیا ہے. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینی مجاہد کی شہادت پسندانہ کارروائی پر مبارکباد پیش کی ہے. المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر نے ایک بیان میں فلسطینی مجاہد کی انتقامی کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ظلم کرنے والے غاصب سے ہونی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین نے اپنی اس کارروائی سے اس حقیقت کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ صہیونی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی ظلم کے خلاف انجام دی جانے والی کارروائی پوری امت مسلمہ کے لیے باعث فخر ہے, اور تمام مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو چاہیے کہ فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کریں. واضح ہے صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کے خلاف جارحانہ حملوں کے جواب میں سخت ترین انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز لندن سے لاہور پہنچ گئی ہیں. لاہور پہنچنے پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے آئندہ انتخابات میں بھاری اکثریت سے اپنی جماعت کی کامیابی کا دعویٰ کر دیا. انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف جلد ہی واپس پاکستان لوٹیں گے. مریم نواز نے ملک کی معاشی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف اور مجھے سب کو اس بات کا احساس ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے, لیکن قوم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم جب تک آپ کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے آرام سے نہیں بیٹھیں گے. پاکستانی میڈیا کے مطابق مریم نواز نے اپنے خطاب میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر شدید حملہ کیا اور کہا کہ نون لیگ کو تانے دینے والوں نے خود اپنی حکومت توڑی تھی اور اب وہی رو رہے ہیں. انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف یا شہباز شریف نے تم سے انتقام نہیں لیا, بلکہ بقول مریم نواز کے تم لوگ خود اپنے انجام کو پہنچے ہو. پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان نے میرے والد آصف زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سابق وزیراعظم نے میرے والد پر جو الزامات لگائے ہیں ان سے میرے خاندان اور گھر والوں کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا کہ ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایسے بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حالیہ بیان کے خلاف عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ماضی میں دہشت گرد تنظیموں کی طرف سے مجھے اور میری پارٹی کو دھمکیاں دی گئیں. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ عمران خان اپنے اس بیان سے قبل بھی میرے والد کو بندوق کی نوک پر رکھنے کی دھمکی دے چکے ہیں. انہوں نے عمران خان پر الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی دہشت گردوں کی سہولت کاری اور ہمدردی کے حوالے سے دستاویزات تاریخ کا حصہ ہیں. واضح رہے سابق وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز الزام عائد کیا تھا کہ آصف زرداری نے انہیں قتل کرانے کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں قوم کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو پہلے چار نام دیے تھے ان کے ساتھ آصف زرداری کا نام بھی آئے گا۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے پی ٹی آئی کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ میں اضافے کی پولیس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر عدالت نے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، اس کے بعد اس نے اپنے فیصلے میں فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسلام آباد کی سیشن عدالت نے فواد چودھری کو تھانہ کوہسار کے جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس کے بعد جوڈیشل مجسٹریٹ ان کے جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ قبل ازیں الیکشن کمیشن کے خلاف مبینہ طور پر نفرت پھیلانے سے متعلق کیس میں اسلام آباد پولیس نے فواد چودھری کا جسمانی ریمانڈ مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا تھا۔ چند روز قبل پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو الیکشن کمیشن کے خلاف بیان دینے کے الزام میں الیکشن کمیشن کی درخواست پر لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ان کی گرفتاری پر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے شدید برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ہندوستان میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا سخت سیکیورٹی میں آج صبح جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اونتی پورہ سے شروع ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق اونتی پورہ کے چرسو گاؤں میں شروع ہونے والی یاترا میں پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی اور ان کی صاحبزادی التجا مفتی نے بھی شرکت کی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی کے بھی ہفتے کو یاترا میں شرکت کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاترا کے لیے سیکیورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ بتا دیں کہ راہل گاندھی نے جمعے کے روز کشمیر پہنچنے کے بعد یاترا کے لیے سیکورٹی انتظامات کمزور ہونے کا الزام لگایا تھا، تاہم جموں کشمیر پولیس نے اس الزام کو مسترد کر دیا۔ ہندوستان کی فضائیہ کے دو جنگی طیارے گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کی فضائیہ کے سوہو 30 اور معراج 2000 جنگی طیارے ایسی حالت میں گر کر تباہ ہوئے ہیں کہ ہندوستان کی جانب سے فوجی مشقیں جاری ہیں۔ موصولہ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ دونوں جنگی طیارے مدھیہ پردیش کے علاقے مورانا میں گر کر تباہ ہوئے۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدیدہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 138 بار جارحانہ حملے کیے۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ الجبلیہ کے مختلف علاقے بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ رواں اسی سال شروع ہونے کے بعد سے یمن کے سرحدی علاقے خاص طور سے سادہ کے مختلف علاقے سعودی اتحاد کی جارحیت کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ آل خلیفہ حکومت نے سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے اکٹھا ہو کر قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بحرینی عوام نے مختلف علاقوں میں اجتماعات تشکیل دے کر اس گھناؤنی حرکت کی مذمت کی ہے۔ سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے احتجاج اور مظاہرہ کرنے کی درخواست مسترد ہونے کے بعد بحرینی عوام نے اس ملک کے مختلف علاقوں میں احتجاجی اجتماعات تشکیل دیے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ امریکہ میں پولیس کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شہری کے قتل کے خلاف عوام نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ امریکی پولیس نے ڈرائیونگ میں لاپرواہی برتنے کے الزام میں اس سیاہ فام شہری کو پکڑ کر شدید زد و کوب کیا تھا، جسے پھر اسپتال منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق امریکی پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شہری کے اس قتل کے خلاف امریکی شہریوں نے شدید احتجاج کیا، اور امریکی سیاہ فام شہریوں کے ساتھ امریکی پولیس کی جانب سے برتے جانے والے ناروا سلوک کی مذمت کی۔ جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں امریکی پولیس کے ہاتھوں 1176 افراد کا قتل ہوا، جن میں بیشتر تعداد سیاہ فام امریکی شہریوں کی رہی ہے۔ اور سامن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سمعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمعین، نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام پلس، اور آخر میں ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، کریں گے کرم وہ ہم آسیوں پر، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن، مدینے کے والی، مدینے میں ایک دن ہمیں بھی بلائے کہ قدموں میں اپنے دکھا کر ہمیں اپنا جگا دیں گے سویا ہمارا مقدر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، انہیں مشکل کشا ہے سب مشکلوں کے، یتیموں کے داتا، یتیموں کے داتا، فقیروں کے مولا، یتیموں کے داتا، فقیروں کے مولا، غریبوں کے حامی، مدینے کے سرور، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، رسول خدا وہ ہے شافع محشر، خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سن، خدا کی قسم وہ ہے دو جگ کے سلطان، ہمیں بھی وہ جلے وہ کی خیرات دیں گے، بجھا دیں گے وہ پیاس قلب و نظر کی، دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر، دکھا کر فقیروں کو جلوائے اطہر، وہ امت کے رہبر، وہ نبیوں میں اول، والرسول خدا وہ ہے شافع محشر وہ بھر
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں، یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے۔ انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ۔
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا۔ من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی۔ روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے۔ یا دوسری روایت میں ہے اشد من عمی عن فضلنا، اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو. تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کان اعما فی ھذہ الدنیا فہو اعما فی الآخرہ، اعما آخرت سے مراد وہ عمیہ بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا.
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں، ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں، وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں، انفرادی زندگی میں بالخصوص، توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا، بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں، اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا، میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا، بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے، وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں، جتنے بھی میرے افعال ہیں، وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں. یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی، ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
ناظرین، بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر، خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال اس سلسلے کا، یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے. یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں؟
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے۔ تو دیکھیں، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے، وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے۔ اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے۔ تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے، اپنے والدین کا کہا ہوا مانے، اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے۔ ائمہ ہدیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے، من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں، جو واقعات گزر رہے ہیں، جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں آگاہ ہو اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، معرفت کو بڑھائے، کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں۔ تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا۔ واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے، ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ۔
جی، یہ دو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں۔ دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ جو چیز پہننے والی ہیں جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں وہ ایک خاک کربلا ہے، اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے تو خاک کربلا نہیں ہے کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا۔ اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ۔
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو, جب بھی فائدہ ہو, ایک تو بالغ اور عاقل ہو, بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی یا کہیں ملازمت شروع کی, اس نے جب پہلی تنخواہ ملے گی یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے, وہی اس کی تاریخ ہے. اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے اس پر خمس واجب ہے. اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں. اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنا بچا ہے اس کا اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا, پانچواں حصہ, چار حصہ اس کا ہے, پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے. لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے وہ کیا کرے, تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا, ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے. لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے, جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں, اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ یعنی جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے, تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی, اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے, جو اس کو چاہیے, وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے, اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے شرعی اعتبار سے, وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے ڈائریکٹ, ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے، تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو، یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے۔ لہذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے، چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو، تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے، جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر، وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے۔ اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے، تو اس صورت میں ایسے سجدگاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے۔
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں۔ آپ اجازت دیجئے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں، اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا۔ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑے کے پیر میں جب نالبندی کروانا چاہتا ہے تو اس نالبندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نالبندی کرے۔ تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال، انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں۔
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے۔ تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے۔ جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے۔ اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے، وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے، حجاب کم واجب ہے۔ بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی۔ اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا، السلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی، جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے، حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے۔ البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک، یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا، حجب و حیا، کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا ہے، پردے میں نہیں ہے۔ وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے،
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے۔ اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے، اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں، لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا، یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و ابدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.